الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرعو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد صدق الله العظيم اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے اور انہوں نے سلام کہا ابراہیم نے بھی سلام کہا پھر ابراہیم میں کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ ان سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا فرشتوں نے کہا کہ ڈریے نہیں ہمیں آپ کو بیٹے کی خوشخبری سنانے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس بھیجا گیا ہے اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی وہ ہنس پڑی تو ہم نے انہیں دوبارہ اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کے پیدائش کی خوشخبری دی وہ کہنے لگی ہائے کیا میں اس حالت میں بچہ جنوں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر ہے جو خود بڑھاپے کی حالت میں باقی یہ تو بڑی عجیب بات ہے فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں آپ جیسے مقدس گھرانے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتیں ہی برکتیں ہیں بے شک وہ ہر تعریف کا مستحق اور بڑی شان والا ہے پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی اور ان کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں ناز کے طور پر جھگڑنا شروع کر دیا حقیقت یہ کہ ابراہیم بڑے بردبار اور اللہ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے تھے اور ہر وقت ہم سے لو لگائے ہوئے تھے ہم نے ان سے کہا کہ ابراہیم اس بات کو جانے دو یقین کر لو کہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا ان آیات میں جو سورہ ہود کی 69 سے لے کر 76 تک ہے جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی آپ کو سنایا ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے کا واقعہ مذکور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے. اللہ تعالیٰ نے دو کاموں کے لیے فرشتے بھیجے تھے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہے جو انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور انتہائی نیک اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مخلوق ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتے ہیں بس یہ بجا لاتے ہیں. اور انسان جس طرح کھاتا پیتا ہے اس طرح یہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں. بغیر کھائے پیے بھی لوہا لاٹ ہے. ان میں چار فرشتے مشہور ہیں: جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. باقی سارے فرشتے ان کے ماتحت ہیں. اور اللہ پاک نے اس دنیا کا نظام بھی اور آخرت کا نظام بھی ان کے حوالے کیا ہوا ہے. مختلف کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس وحی لانے کے لیے مقرر ہیں. ایسے یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتوں کو بھیجا. ان فرشتوں کو اللہ پاک نے ایک طاقت یہ بھی عطا فرمائی ہے کہ یہ جب چاہیں کسی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. یعنی جب چاہیں انسانی شکل میں آ جائیں، جب چاہیں اپنی اصل شکل پہ رہیں. ان کو اپنی شکل بدلنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے. تو یہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دو کاموں کے لیے آئے تھے تو انسانی شکل میں آئے تھے. اور جب تک معلوم نہ ہو کہ یہ فرشتے ہیں، انسان پہچان نہیں سکتا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر و بیشتر حضور کے ایک بہت ہی حسین و جمیل صحابی تھے، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شکل میں آیا کرتے تھے اور باب جبریل سے آیا کرتے تھے اور آپ خدمت میں حاضر ہوتے تھے. انسانی شکل میں آتے تھے، حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں. کبھی کبھی کسی اور شکل میں بھی آتے تھے تو پھر حضور بتا دیا کرتے تھے کہ یہ جو صاحب ابھی آئے تھے یہ جبرائیل امین ہے. تو یہاں بھی انسانی شکل میں فرشتے دو کاموں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے: ایک خوشخبری سنانے کے لیے اور ایک قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے، نازل کرنے کی خبر دینے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کے اس بڑھاپے کے عالم میں آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور پھر ان کی نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا. یعنی آپ کے یہاں تو بیٹا پیدا ہوگا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے یہاں پیدا ہوں گے حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے کا اس طرح سے ظہور ہوگا، دونوں پیغمبر ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر. حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے پیغمبروں کے سردار ہیں. اسحاق علیہ السلام کے ہاتھ یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹا کا پورا خاندان تھا، اس کو بنی اسرائیل کہتے تھے. یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں 124,000 پیغمبر آئے. تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سارے پیغمبروں کے تقریباً سردار ہیں اور بڑے ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے دو کاموں کے لیے. ایک یہ کہ انہوں نے جا کر ان کو بشارت دی اور خوشخبری دی کہ آپ کے بیٹا ہوگا، دوسرا یہ خوشخبری دی کہ قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے. اب چونکہ یہ انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع میں نہیں پہچان سکے کہ یہ فرشتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے. آپ کے یہاں جو بھی مہمان آتا تھا، آپ اس کی بڑی مہمان نوازی کرتے تھے. اس لیے جیسے وہ آئے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے بھی سلام کا جواب دیا، اور پھر جلدی سے اندر گئے اور گھر سے ایک بچھڑا، بھنا ہوا بچھڑا لے کر کے آئے، گائے کا بچہ بھنا ہوا لے کر کے آئے تاکہ مہمان آئے ہیں تو کھانا کھائے. انہوں نے لا کر کے سامنے رکھ دیا. اور ان کے زمانے میں اگر مہمان کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دے تو وہ دوست ہوتا تھا، اور اسے نہ کھایا تو وہ دشمن ہوتا تھا. یہ سمجھا جاتا کہ یہ دشمن ہے جو کسی بری نیت سے آیا ہے، تو آدمی کو پھر دشمن سے ڈر لگتا ہی. لہذا جب ان فرشتوں کے سامنے حضرت نے بھنا ہوا بچھڑا رکھا تو انہوں نے تو ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، کیونکہ تو فرشتے تھے، فرشتے تھوڑی ہوائی طرح کھاتے پیتے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا کہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو خطرہ ہوا کہ دشمن نہ ہو جو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں. جب فرشتوں نے محسوس کیا کہ ان کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے ہم سے، اور ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم شاید ان کے دشمن ہیں، تو پھر انہوں نے بات صاف کر دی اور کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور آپ کے لیے دو باتیں بطور خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کے اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، اور دوسری کہ قوم لوط پر عذاب نازل ہوگا. جب انہوں نے وضاحت کر دی تو ان کا خوف دور ہو گیا. تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی گفتگو ہو رہی تھی، تو ان کی اہلیہ کھڑی ہوئی تھی، سب سن رہی تھی. جب انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا تو وہ ہنس پڑی کہ ارے بابا، میں تو بڑھیا ہو گئی اور میرے شوہر جو ہیں یہ خود بوڑھے ہو گئے، اس عمر میں کیسے کیا ہوگا، کیسے بچہ ہوگا. اور ان کو خوشی بھی ہوئی اور ساتھ میں تعجب بھی ہوا. خوشی تو اس بشارت پر ہوئی کہ بھئی یہ بیٹا ہوگا، اور تعجب اس پر بھی ہوا کہ یہ قوم لوط پر عذاب ہوگا. خیر، جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف وغیرہ سب ختم ہو گیا تو دوبارہ فرشتوں نے اس خوشخبری کو سنایا اور فرمایا بھائی تم مقدس گھرانے کے لوگ ہو، سبحان اللہ، ان پر اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر تعریف کے لائق ہے اور اس کی بڑی شان ہے. وہ جب چاہے، جس عمر میں چاہے، جس کو چاہے اولاد دے دے. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ فلما ذهب ابراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط. پھر جب حضرت ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور ان کو خوشخبری مل گئی تو انہوں نے ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا شروع کیا. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو ملک عراق ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی عراق سے ہجرت کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے قوم سدوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے, تو رہنے والے تھے یہ عراق کے جو آج کل ایران میں ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ملک شام, اور اسی کے قریب ایک علاقہ تھا جہاں قوم سدوم آباد تھی, وہاں حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے یعنی قوم سدوم, یہ کفر و شرک میں تھے ہی مبتلا, ساتھ ساتھ ہی ہم جنس پرستی میں بھی مبتلا تھے, یعنی اپنی جنسی خواہش بجائے عورتوں سے پورا کرنے کے مردوں سے اور لڑکوں سے پورا کرنے کے عادی تھے. اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا, لیکن اللہ بچایا, جب آدمی بگڑ جاتا ہے تو بگڑ ہی جاتا ہے, جب تک خود نہ چاہے کوئی اس کو سدھار نہیں سکتا. جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی, نہیں ایمان لائے, نہیں اس گناہ سے بچے اور توبہ کی, ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو لڑکا ہونے کی بشارت دی, اور پھر وہیں سے کہا کہ ہم قوم سدوم کی طرف جا رہے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کرنے کے لیے. تو جب فرشتوں نے کہا کہ ہم وہاں بھی جا رہے ہیں عذاب نازل کرنے کے لیے, تو ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی حلیم تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حلم کا کچھ زردہ عطا فرماتے, بڑے حلیم اور بڑے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے تھے. ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا, ان ابراہیم علی حلیم اواہم منیب, بلا شبہ ابراہیم بڑے بردبار, پہلی بات یہ غصے کو پی جانے والے, غصے کو برداشت کرنے والے, طبیعت کے خلاف باتوں کو صبر و تحمل سے سہ جانے والے تھے, اسے کہتے ہیں حلیم اور بردبار. اور اواہم منیب کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بڑی آہیں بھرنے والے تھے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی یاد میں آہیں بھرتے تھے. سبحان اللہ, معلوم ہوا کہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. پہلا کام یہ کہ انسان جو ہے بس حلیم اور بردبار بنے. بھائی غصہ تو ایسا ہے جیسے کوڑا, یہ تو شاذ و نادر کہیں بوقت ضرورت بقدر ضرورت استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ہر وقت آدمی کا مزاج ہی غصے والا ہو جائے اور جب دیکھو غصہ, جب دیکھو غصہ, ہر جگہ لڑائی, ہر جگہ جھگڑا, گھر میں جائے تو جھگڑا اور لڑائی, بچوں کو مار پیٹ, بیوی کو مار پیٹ, اس کو برا بھلا, اس کو برا بھلا, دوستوں میں بیٹھے تو وہاں لڑے, جہاں جائے بس وہاں لڑے, یہ تو کوئی شرافت نہیں ہے, اس کا نام تو انسانیت نہیں ہے. حلیمہ بردبار ہونا چاہیے کہ اپنی ذات میں کبھی کسی سے غصہ نہیں کرے. ہاں جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی بات آئے تو پھر جیسے شریعت کا حکم ہو غصہ کرنے کا حکم ہو وہاں غصہ کرے اور جتنا حکم ہو اتنا کرے, لیکن اپنی ذات کے خاطر کسی سے لڑنا, کسی سے خدا تعلق کرنا, یہ بالکل غلط بات ہے. ایسا آدمی حلیم بردبار نہیں ہے کہ بس لڑ گئی تو لڑ گیا, بس لڑائی ہو گئی تو بس ہو گئی, اب نہ یہ اس کو دیکھے نہ وہ اس کو دیکھے, یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرنے والا ہو, اور نہ صرف یاد کرنے والا ہو بلکہ ان کی محبت میں آہیں بھرنے والا ہو. جیسے ایک شعر ہے, میری زندگی کا حاصل میری عزیز کا سہارا, میرے جان و دل کا تجھ کو ہم وقت یاد کرنا, کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر آخر میں رونا بھی آتا ہے, پھر دل سے آہیں بھی بھرتی ہیں. عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی. صبح اٹھ کر کے اللہ کے خاص بندوں کی شانیہ کے ہو بہم یستغفر ہو, رات بھر عبادت کرتے ہیں اور آخر میں معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو عبادت کی ہے یہ بھی آپ کی شان کے لائق نہیں ہے, معاف کر دیجیے. آخر میں وہ اپنے گناہوں پر تو روتے ہی ہیں, نیکیوں پر بھی معافی مانگتے ہیں. تو عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی. ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے, ایک درد سا دل میں ہوتا ہے, میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت اللہ پاک نے خود بیان فرمائی ہے کہ حقیقت یہ کہ ابراہیم بڑے بردبار اور اللہ تعالیٰ کی یادیں بڑی آہیں بھرنے والے تھے, اور وہ ہر وقت ہم سے لو لگائے رہتے تھے. سبحان اللہ, یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ہر وقت ان کے دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا تھا. سارے دنیاوی کام انجام دے رہے ہیں لیکن دل کی لو اللہ تعالیٰ سے لگی ہوئی ہے, دل کا کانٹا جو ہے بس وہ ایک ہی طرف ہے. بس گاڑی چلاتے ہیں تو نمبر پہ گاڑی کانٹا لال, جو لال رنگ کے جو وہ ہے ایک نمبر پہ کھڑی دیکھتے رہتا, بھائی اس سے آگے پیچھے تو نہیں ہو رہی, اندر کچھ بھی ہو رہا ہو گاڑی میں مگر ڈرائیور کی نظر وہاں رہتی, کہیں ایسا نہ ہو اس سے آگے پیچھے ہو جائے گاڑی بے قابو ہو جائے. ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت لو لگائے رہتے تھے, یہ بھی اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا چاہیے. تو حضرت فرما رہے ہیں اس کی تشریح میں کہ جب انہوں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ حلیم تھے سمجھنا کہ شاید سنبھل جائیں بھائی, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرنے لگے کہ ابھی آپ عذاب نازل نہ فرمائیے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے تھے اس لیے انہوں نے ناز کے انداز میں بار بار عذاب کے موخر کرنے کی فرمائش کی, اس لیے اللہ پاک نے پیار بھرے اسلوب میں یہ فرمایا کہ وہ ہم سے قوم لوط کے عذاب کے بارے میں جھگڑنے لگے. سبحان اللہ. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ ابراہیم اس بات کو جانے دو, یقین کر لو تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر ایسا عذاب آ کر رہے گا جس کو کوئی پیچھے نہیں لوٹا سکتا. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی درخواست تو قبول نہیں ہوئی کہ قوم لوط سے عذاب کو موخر کیا جائے, لیکن جس جذبے اور جس انداز سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمایا اس فقرے میں ان کی بڑی بلیغ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں ولما جات رسلنا لوطن سی ابھی غوق ابھی ذرا مقال هذا يوم عصيب. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے اور ان کا دل پریشان ہوا اور وہ کہنے لگے کہ آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے. یہاں بھی قصہ یہی ہوا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے پہنچے تو انسانی شکل میں پہنچے تھے اور نہایت نوجوان اور خوبصورت شکل میں آئے تھے اور انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے. دوسری طرف ان کو اپنی قوم کی فطرت معلوم تھی اور ان کی بے حیائی سے پوری طرح واقف تھے. اس وجہ سے وہ بیچارے پریشان ہوئے کہ ان کی قوم ان مہمانوں کو اپنے حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. وجاہ قوم یحرمون الیہ اور ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. ومن قبل کانوا یعملون السیئات اور اس سے پہلے وہ برے کام کیا ہی کرتے تھے. قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ تمہارے لیے کہیں زیادہ پاکیزہ ہیں, ان سے نکاح کر لو, ان سے اپنی خواہش پوری کر لو. اس لیے اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے مارے مجھے رسوا نہ کرو. کیا تمہیں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ غرض کے ان کی قوم کے لوگ آئے انہوں نے کہ بھائی یہ مہمان تو ہمارے حوالے کرو, ہم ان سے اپنی خواہش پوری کریں گے. حضرت اس کی آیت کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں بنات سے ساری صرف بیٹیاں ہی مراد نہیں ہیں بلکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ امت میں مثل باپ کے ہوتے ہیں اور جو ان کے امتی مرد ہوتے ہیں وہ ان کے روحانی بیٹے ہوتے ہیں اور جو ان کے عورتیں ہوتی ہیں وہ روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ مراد اس سے کہ بھائی اللہ پاک نے تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے عورتیں بنائی ہیں, میرے قوم کی عورتیں موجود ہیں, ان سے نیا کرو, اپنی خواہش پوری کرو. نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے ہم جنسی کے گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا کرو اور میرے مہمانوں میں تم مجھ کو رسوا و ذلیل کرو. اس لیے اللہ تعالی سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. کیا تمہیں کوئی ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں اور تم خود جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں. ہمیں عورتوں کی ضرورت نہیں, ہمیں تو مردوں کی ضرورت ہے. الحمد للہ. تو اس وقت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید. کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ عراق کے رہنے والے تھے, وہیں ان کا خاندان تھا, وہیں ان کی برادری تھی, وہیں ان کی قوم تھی. وہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم جاؤ قوم صدوم, جو ان کی قوم نہیں تھی, نہ ان کا خاندان تھا نہ وہ ان کی برادری تھی. وہاں پر یہ مبعوث ہوئے اور وہاں کر انہوں نے ان کو ایمان کی اسلام کی دعوت دی. اس لیے انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی میری طاقت یہاں ہوتی تو میں کچھ شاید وہ میرے کام آتی. اس لیے حضرت فرماتے ہیں قوم صدوم میں حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان یا قبیلہ کوئی آدمی نہیں تھا, وہ تو عراق کے باشندے تھے, اس قوم کی طرف پیغمبر بنائے کر بھیجے گئے تھے. صدوم کے لوگوں کو انہیں قوم بھی قرآن کریم نے اس معنی میں کہا ہے کہ وہ ان کی امتی تھے. جن کی طرف ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا. اس موقع پر انہوں نے انتہائی بے چارگی محسوس کیا, اگر میرے خاندان کا کوئی فرد یہاں ہوتا شاید وہ میری مدد کر سکتا. جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے, جب وہ پریشان ہوئے نا تو فرشتوں نے اصل بات کھول کے بیان کر دی. اس موقع پر فرشتوں نے بات کھول دی. پہلے میں آیت اور ترجمہ ہی کر لوں. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيب ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. اب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط, ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ کافر لوگ ہرگز تم تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے, آپ ان کی طرف سے بے خوف ہو جاؤ, لہذا تم رات کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے روانہ ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے. ہاں مگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی, اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو اور لوگوں پر آ رہی ہے. یقین رکھو کہ ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. کیا صبح بالکل نزدیک نہیں آ گئی؟ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا اور ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائے جن پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے, اور یہ بستی مکے کے ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے. بہرحال جب ان فرشتوں نے کھول دیا کہ ہم فرشتے ہیں اور ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے, اب ان کا قلع کما ہونے والا ہے, بس آپ رات و رات اپنے گھر والوں کو اور جو آپ پر ایمان لائے ان کو لے کے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا سوائے تمہاری بیوی کے, کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی اور پھر وہ اسی عذاب میں مبتلا ہو جائے گی اور دوسروں کے ساتھ وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو جائے گی. چنانچہ روایات میں ہے کہ چار بستیاں تھیں, سدوم کی چار بستیاں تھیں جہاں پہ یہ لوگ آباد تھے. ان ساری بستیوں کو فرشتوں نے یوں پر کے اوپر اٹھا لیا اور اوندھا کر کے نیچے ڈال دیا اور پھر اس کا نام و نشان مٹ گیا. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بحر میت, جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے, یہ ان کے بستیوں کے نکالنے اور الٹنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, ورنہ وہاں کسی بڑے سمندر سے اس کا رابطہ نہیں ہے. اور اس بحر مردار کے آس پاس کا علاقہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پورے کرے زمین میں یہ سب سے نیچے والا حصہ ہے, یعنی زمین کا کوئی حصہ سطح سمندر سے اتنا نیچا نہیں ہے جتنا بحر مردار ہے جہاں ایک قول کے مطابق یہ لوگ آباد تھے. تو اللہ پاک نے جو فرمایا کہ ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا, کچھ بعید نہیں کہ یہ ان کی انتہائی نچلی سطح اسی وجہ سے وجود میں آئی ہو. اللہ قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منغود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. تو آج اس رکوع کے اندر بھی اللہ پاک نے دو باتیں بیان فرما دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے لیے کیسی عظیم بشارت اور خوشخبری, اور قوم لوط اور قوم سدوم جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائے ان کے عذاب کا ذکر فرمایا. معلوم ہوا کہ نجات کا راستہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے آتے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے, ان کی جو خوبیاں ہیں اپنے اندر پیدا کریں, ان کے اخلاق اپنائیں, ان کے اعمال اختیار کریں, اور جو لوگ کافر ہیں فاسق ہیں ان کے طور طریقوں سے دور رہیں. اسی میں عافیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، اتباع شریعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اچھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما. یا اللہ یا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خوبیاں اور جو اوصاف اللہ پاک نے بیان فرمائے ان کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ تو حصہ ہمیں بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی و صحابی اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.